جیسے گھنٹہ بجتا ہے اسکول میں کہ گھنٹہ ختم ہو گیا شروع ہو گیا, لوگوں کو اطلاع ہو جائے انتظام اور تاکہ بچے جمع ہو جائیں. اگر اس گھنٹی بجانے کو لوگ مخصوص سمجھنے لگے اور دین کا کام سمجھنے لگے تو یہی گھنٹہ جو ہے بدعت ہو جائے گا, کہ دین کا حکم یہ نہیں ہے, دین میں شامل نہیں ہے, اس کا حکم شریعت نے نہیں دیا. اسی طرح اور اس میں جو یہ چلے ہیں اور جو یہ دس دن ہیں تین دن ہیں یہ انتظامن ہے, اس کو دین سمجھنا کہ ایسا کرنا ضروری ہے یہی بدعت ہو جاتا اور اس میں سب مبتلا ہو گئی, اس کو واجب فرض کے درجے میں سمجھ لے گی کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو بہت بڑا فرض چھوٹ جائے گا. اب ایک ڈاکٹر ہے دل کا مریض ہے, اس کو تو موجود ہونا چاہیے, کسی وقت بھی کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض آ گیا اور بھی فرمایا تھا سول سرجن ہو وہ مریض اس کے پاس جائے, معلوم ہوتا سول سرجن صاحب جو ہے چلے بھی نکلے ہوئے ہم مریض مر رہا ہے. یہ بھی نہیں کہ اگر ان کو اطلاع کی جائے کہ مریض آیا تو واپس بھی نہیں آتے, بہت بڑا تباہی آ جائے گی تمہاری. یہاں ایک لڑکا آیا تھا بہت پہلے کی بات ہے, اس نے کہا کہ میں چلے پہ گیا تھا 40 دن کے لیے, تو اس دوران قتل و خون ہوا, دو بھائی تھے اور ایک بھائی شادی شدہ تھا اور ایک ماں تھی, یہ دو بھائی تھے, تو یہ چلے پہ چلا گیا اور جب دوسرا بھائی جو تھا اس کو شہید کر دیا لوگوں نے 20 دن کے بعد, 8-10 دن کے بعد. یہاں سے ماں نے اس کو لکھا کہ فوراً آ جاؤ, تمہارا بھائی شہید ہو گیا, ہم اکیلے. اس نے وہاں کے امیر صاحب سے کہا, امیر صاحب نے کہا کہ ہلکی چلہ پورا کیے بغیر مت جانا ورنہ سب مصیبت میں اور مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے, چلہ پورا کرو. ان چلہ نہیں گیا نہ کوئی اطلاع کی. جب واپس آیا 40 دن کے بعد تو ماں بھی پاگل ہو گئی, بھاوت بھی پاگل ہو گئی. یہ کون سا دین ہے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب کتنے معتدل مزاج ہیں, وہ تو بہت ہی نرم ہیں, اور کسی کو زیادہ آخری حد جب پہنچ جاتا ہے تب جا کے کچھ کہتے ہیں. اب ان کی تقریر سن لیجئے, اس قدر ڈانٹ لگائی ہے, اس قدر دماغ سے یہ خناس نکال دو, خناس کا استعمال ہے, دماغ سے خناس نکال دو کہ یہی کام ہے, یہی کام ہے, یہی کام ہے. اور علماء کی جو تم وہ کرتے ہو تضحیک کرتے ہو, یہ اس کو دماغ سے نکال دو نہ تباہ ہو جاؤ. بہت سخت تقریر کیا ہے, اور اسی بات یہ اس طرح کی تم احادیث بیان کرتے ہو جو جہاد کے لیے, اس کو تم نے اپنی تبلیغ کے لیے لگا لیا, یہ سب تحریف ہے. اب یہ فرمائیے, اب یہ جماعت فرقہ بنتی جا رہی ہے, ہوش کے ناخون لے, مگر کوئی کون سنتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں علماء کی ہمیں ضرورت ہی نہیں, اگر ہم علماء کی بات سنیں گے تو یہ کام نہیں چل سکتا. وہاں ایک انجینئر صاحب تھے اسٹیل مل میں, سمجھے جی, وہ دعوت دے رہے تھے ایک اور ہماری میرے پاس ہی بیٹھا دفتر میں, چلو نکلو اللہ کے راستے میں, اجتماع ہو رہا ہے اس کے لیے تم 10 دن کے لیے نکل جاؤ. اس نے کہا کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے, اس وقت تو میں نہیں جا سکتا, یعنی سب اللہ سے ہوتا ہے, سب اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا انجینئر صاحب, دین کا کام حدود کے اندر رہتے ہوئے, حدود شریعت میں رہتے ہوئے تب تو باعث ثواب ہے, اور حدود شریعت کو توڑ کر کوئی کام کیا جائے گا تو مقبول نہیں ہوگا, یہ حدود شریعت کی رعایت کریں. وہ کیا کہنے لگے کہ میرزا جمیل صاحب, بھی کہتے جمیل صاحب, اگر ہم نے حدود کا لحاظ کیا تو یہ کام ہو چکا. اس کو جہالت. ایک سال میں تو یہ کہا, اب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں رہی. ایک تبلیغی نے مجھ سے کہا کہ اس چیلبین میں جب بیٹھے اب ہمیں علماء کی ضرورت نہیں رہی. میں نے کہا جی ہاں, اب جب علماء کی ضرورت نہیں رہے گی تو یہ جماعت گمراہ ہو جائے گی. کیا اللہ بتائے, اللہ ایک واقعات نہیں ہے. حضرت تھانوی نے شروع میں فرمایا تھا مولانا الیاس صاحب کہ مولانا تبلیغ جب عوام کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو حدود شریعت کیسے قائم رہیں گے. دیکھیے ابتدا میں جب وہی سامنے آیا, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا, بنز الموت میں تھے, تو مفتی شفیع صاحب ملنے گئے تو وہ فکر مند تھی مولانا. مولانا فرمایا کہ ایک بات یہ تھی کہ حضرت مفتی شفیع صاحب سے کہ یہ جو میرا کام اتنا بڑھ گیا ہے اور لوگ ساری دنیا سے جو اس میں اب شریک ہو رہے ہیں, یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے, استدراج ڈھیل تو نہیں ہے اللہ کی طرف. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ نہیں حضرت, اگر یہ استدراج ہوتا تو آپ کو اس کا احساس نہ ہوتا, کیونکہ قرآن پاک میں ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو ایسی ڈھیل دیتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی. اور آپ کو یہ شبہ ہونا یہ دلیل ہے علم ہونے کی, وہاں لا یعلمون ہے آپ عالمون ہیں, آپ جانتے ہیں لا یعلمون ہے آپ یعلمون ہیں, اس لیے آپ کو یہ احساس ہونا دلیل ہے کہ آپ کو علم ہے اس کا. اگر استدراج ہوتا آپ کو علم نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہی کہ میری جماعت میں اس میں علماء کم ہیں, مجھے ڈر ہے کہیں آگے چل کے حدود شریعت ٹوٹ نہ جائے. خود دیکھے بانی جماعت کو یہ شبہ تھا. اس پر حضرت کو میرے حضرت کو سنایا تھا مفتی شفیع صاحب, تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس پہ میں خاموش رہا. ظاہر بات ہے اس پہ میں کیا کہہ سکتا تھا, یہ خطرہ تو تھا.
جب پہلے چیلے پر ہم آئے تھے نا گلشن اقبال, میں اور منیر, میں اور منیر تھے دونوں.
یہ چلہ ایسا تھوڑی ہے کہ حضور ہمارا چلہ ایسا نہیں ہوتا کہ حضور کو توڑ دے, شریعت کے قانون کو توڑ دے. بیمار ہو گیا, ایک آدمی کو لگا رہا تھا, بیمار ہو گیا, فوراً کر جاؤ اپنا آرام کرو. ایسا چلہ نہیں ہے, نہ اس کی قضا ہے, وہاں پہ دل کرے پھر آ جانا. وہاں آئے تھے نا وہ حافظ کیا نام تھا, تو وہ حضرت جب وہاں جاتے تھے شروع میں تو وہ حضرت کے پاس آئے, وقت تبلیغ میں لگاتے تھے. ایک بار بیمار ہو گئے تو چار مہینے جو لگاتے تھے وہ انہوں نے نہیں لگائے. پھر انہوں نے مفتی شفیع صاحب کو لکھا کہ اگر میں چلہ لگاتا تھا چار مہینے, اس دفعہ چلہ نہیں لگایا تو کیا میں اس کی قضا کروں ادا کروں. تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ منت جو ہے وہ عبادات مقصودہ میں ہوتی, یعنی جو منت اگر کوئی مان لیتا ہے یہ تو منت بھی نہیں ہے, عبادات مقصود عبادت مقصودہ میں نہیں ہے. تو منت جو ہے عبادات مقصودہ میں ہوتی ہے, وہ کیا ہے کہ جیسے نفل پر کا حکم شریعت نے دیا یا روزہ رکھنے کا حکم دیا یا پیسہ خرچ کرنے کا حکم دیا, وہاں وہ کرنا پڑے گا جو عبادات مقصودہ شریعت نے مقرر کر دی, اور جو مقرر نہیں کی اس میں عبادات مقصودہ میں بھی منت نہیں ہوتی. لہذا آپ کو چلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی قضا نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادات مقصودہ میں نہیں ہے. یہ دیکھو علم کی اتنی بڑی نعمت ہے. حضرت فرمایا اس کی کاپی مجھے دے دو, اس نے وہ کاپی لے لی تھی، کتنا اہم مسئلہ ہے، کہ کام تبلیغ لکھا تھا، اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ جو چیز جس چیز جو جو کہ غیر مقصود و شریعت میں دین میں اس کو حکم نہ ہو اور اس کو ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، وہی چیز جو انتظامن تھی اور باعث ثواب تھی اس کو اگر مقصود سمجھ لیا کہ یہ واجب ہے یا فرض ہے یا ضروری ہے اور اس کو اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم کوئی گناہ کریں کر بیٹھیں گے، یہی بدعت ہوگی، ایسے اشاروں میں بتا دیا. ویسے کھلم کھلا حضرت تو کسی سے ہو سکتا، نظام الدین کے جلسے میں کھلم کھلا حضرت والا حضرت تو بہت ہی بے باک تھی دین کی بات سنا دی. یہ جو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی کام ہے یہی کام ہے یہی کام ہے، یہ غلط ہے، یوں کہو کہ یہ بھی کام ہے، دین کے اور بھی کام ہے، اور بھی کام ہے، مدارس بھی دین کا کام ہے اور خانقاہیں بھی دین کا کام ہے، حفظ کے مکتبے یہ بھی سب دین ہے، دین کا کام ہے، قرآن پاک میں حکم ہے، اس کو یہ کو کہتے ہو صرف یہی کام ہے، اور بھی بہت سی باتیں رد فرماتے تھے. تو علماء کا علم غنیمت ہے، انہوں نے دین کو سنبھال رکھا ہے ورنہ کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے. اگر علماء نہ ہوتے تو قادیانی کوئی قادیانی کوئی نبی مان لیتے لوگ، علماء نے اس کو گھیر کے مارا ہے، دلائل پیش کیے، بلکہ قادیانی سے پرویزی سے اللہ نے جنہوں نے علماء کی برکت سے نکلے بہت. حضرت والا جتنا علماء کا ادب کرتے تھے جتنا کہ آپ نے لوگوں نے خود یہ کہا کہ جیسا ادب علماء کا حضرت کے یہاں تھا ہم نے کہیں نہیں دیکھا. یعنی ایک دفعہ حضرت نے کمزور ہو گئے تھے جب صحت مند تھے، حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے یہ جو قالین ہے یہ میرے چپتا ہے، تو تم یہاں ایک گدا بچھا دو. تو میں نے وہ جو پلنگ کا گدا تھا وہاں لا کے بچھا دیا. حضرت ایک دن اس پہ بیٹھے، پھر ایک دن ایک عالم آ گئے تو اس پہ اتنی جگہ نہیں تھی، وہ نیچے بیٹھے، حضرت پھر ادھر کھسک کے ان کے قابو پر آ جائیے. اوپر اس پہ جب وہ چلے گئے حضرت فرمایا ایک بار گدا نکال دو، کیونکہ یہاں علماء آتے ہیں میں اونچا ہو جاتا ہوں وہ نیچے ہوتی، حالانکہ خود حضرت کتنے بڑے آدمی تھے، علماء کی بھی شیخ تھے، مشائخ العلماء تھے. تو میں نے کہا کہ اب کیا کروں، تو میں نے کہا حضرت ایک دوسرا گڈا ادھر بچھا دیتا ہوں، جو آئے گا اس گدے میں بیٹھ جائے گا. حضرت کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، دوسرا گدا بچھا دیا جس پہ بیٹھے، انہوں نے کہا تھا مجھے نیچے ہی بٹھاؤ، یہ فرما رہے تھے. جتنا ادب علماء کا، ایک عالم تھے نوجوان، جب میں شروع میں آیا تو میرا جسم بھی بھاری تھا، نیچے بیٹھنے کی عادت تھی نہیں مجھے اس فرش پہ، تو ایک عالم آئے وہ بھی ایسے نوجوان تھے اور اس سے تعلق تھا ان کا، بنگلادیشی تھے. تو ایک پٹری تھی شاید اتنی اونچی ہوگی، دو انچ کی ہوگی زیادہ زیادہ، وہاں پڑی تھی. وہ میں وہ تو نیچے بیٹھے تھے فرش پہ، میں نے پٹری پڑی تھی اٹھا کے بیٹھ گیا، بس نکالو اس کو پٹری، ایک عالم نیچے بیٹھا ہوا ہے آپ اوپر بیٹھے ہوئے، معافی مانگو ان سے، پٹری کو نکلو. حالانکہ حضرت تھی بالکل اتنی حضرت کو برداشت کی، یہ کمال تھا حضرت کا، فنائیت تھی یہ کمال تھا، اور یہی حضرت والا کی بڑے ہونے کی دلیل تھی کہ سارے علماء سے سب سے ہر مسلمان سے اپنے کو کمتر سمجھتے تھے. ایک دفعہ حضرت دعا فرما رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, اچانک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دعا فرمائی کہ میں نے سنی کہ یا اللہ عام مسلمانوں کی پاؤں کی خاک میری پیشانی سے افضل ہے اور میں کامیابی کا دعویٰ کیسے کر دوں, ابھی تو میرا مقدمہ سماعت فیصلے کا منتظر. دیکھو الفاظ, دیکھو ذرا, یہ کوئی عجیب بھی نہیں سکتا, ابھی میرا مقدمہ سماعت فیصلہ کا منتظر, یعنی قیامت میرا مقدمہ جو ہے قیامت کے دن اس کی سماعت, فیصلہ فیصلے کی سماعت کا منتظر ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہوں یا ناکام. ایسی خشیت تھی سے, ایسا تقویٰ کہیں نہیں دیکھا. سب سے کمال جو تھا وہ حضرت کا تقویٰ تھا. حضرت فرمایا میرا مزاج بچپن سے عاشقانہ تھا, اس کا سمندر تھا خواہشات کا ملنا, مگر مجھ سے زندگی میں ایک دفعہ بھی لغزش نہیں ہوئی. یہ خود مجھ سے فرمایا, یہ ایک دفعہ بھی لغزش نہیں ہوئی. معمولی بات ہے, ڈاکٹر ندیم تھے نا, یہ 25 سال کی عمر ہو گئی تھی, داڑھی نہیں آئی تھی, تھوڑی سی یہاں سے آئی تھی, بہت خوبصورت تھے. ان کو سامنے بیٹھنے کی اجازت دی تھی, سامنے بیٹھے تو کہ تم داہنی طرف بیٹھا کرو. کبھی تو ڈاکٹر ندیم مجھے خود بتا رہے تھے کہ مجھے لکھنا ہوتا تھا خط, تو حضرت فرماتے تھے کہ خود مجھے خط مت دو, کسی کے ہاتھ بھجواؤ. تو خط بھی بلاتا تھا, دوسرا آدمی لیا کرے کہا کہ ایک دفعہ مجھے میں نے حضرت سے کہلوایا کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو میں اس تفصیل سے خط بھی نہیں لکھ سکتا, آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ زبانی بتا سکتا ہوں, وہ تحریر میں نہیں آ سکتی. ایسی ہو تو حضرت نے فرمایا مختصر لکھ دو, تو حضرت مختصر میں بھی وہ باتیں جو میں عرض کروں گا اس کا جواب مجھے ملے گا نہیں, بغیر اس کے ممکن نہیں. اور میں اچھا تو ایک آدمی کو ساتھ لے کے آؤ اور آنے سے پہلے مجھے اطلاع کرو فلاں وقت آؤ. تو جب ڈاکٹر ندیم آئے تو حضرت ان کی طرف پشت کر لی اور دیوار کی طرف منہ کر لی, اوقا سناؤ, انہوں نے اس کا حضرت جواب دیتے رہے. اس کے بعد کہہ چکے میں چلے جاؤں, جب وہ چلے گئے اس کے بعد عرصے سے شادی بھی ہو گئی, نمک ومک سب جھڑ گیا, اور وہ عمر ہو گئی تھی کافی, کشش نہیں رہی تھی, مگر حضرت کو کچھ خبر نہیں. پھر کہا کہ جب حضرت کو فالج کا یہ اثر ہوا تو 6-7 سال پہلے جب حضرت کو فالج کا اثر ہو چکا تھا, 5 سال ہو چکے تھے, تو ڈاکٹر ندیم آئے اور اچانک نظر پڑی. اچھا ڈاکٹر ندیم, اچھا ڈاکٹر ندیم, تمہاری آنکھیں بھی میری طرح نیلی ہیں. ڈاکٹر ندیم کہنے لگے مجھے حیرت ہو گئی کہ 20-25 سال سے حضرت کے ساتھ ہوں, حضرت کو ابھی تک یہ بھی خبر نہیں تھی کہ میری آنکھیں کیسی ہیں. اس کا تو بڑا تقویٰ ہے, اسی سے حضرت کو کمال کو پتہ. مجدد تھے, فقیر تھے, مفسر تھے, ایسے ایسے علوم بیان کیے ہیں جو تفسیروں میں بھی نہیں ملتے. اس کو حضرت نے طائف قرآنیہ کہا ہے, لیکن عجیب و غریب ہے کہ پڑھ کے آدمی خزائن و قرآن میں پڑھ لیجیے کہ کیا کیا علوم اس کے لئے. مفسر تھے, مجتہد تھے, مجدد تھے, شیخ العرب والا جم ساری دنیا میں حضرت کی مریدی نے عرب عرب سے ابتدا ہوئی. رات کو دعا کی تھی, اچھے سے ترجمۃ المصنف میں لکھا ہوا ہے, دعا کرا دو سب کچھ آ تو گیا ہے, کیا ہو جائے. رات کو آنکھ کھلی, تقاضا ہوا کہ جب ایسا معلوم ہوا مجھے کوئی بلا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی تھی، اور پھر اس کے آرام میں گئے اور بس پھر وہاں دعا دل میں تقاضا ہو گیا اللہ کہ ہاں میرے دادا پر دادا حاجی امداد اللہ صاحب آرام فرمائیں، ان کا یہاں فیض جاری ہوا تھا، آپ اپنے فضل سے بیٹھو، جب دین کی بات ہو رہی ہو سلام نہیں کرنا چاہیے، آپ کی دادا آرام فرما ہے، ان کا یہاں فیض جاری ہوا تھا، میں ان کا پڑپوتا ہوں، وہ الفاظ بھی عجیب و غریب، میرے تو اللہ اللہ کرنے والی ایک جماعت میں میرے ہاتھ پہ بیعت ہو جائے جو میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور پھر بہت رونا آیا، خوب دعا کی، بس فجر کے بعد سے ایسی دعا قبول ہوئی کہ فجر کے بعد سے عرب میں جو مقیم تھے وہ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے، 40 آدمی بیعت ہوئے مدینہ منورہ، 40 آدمی، تو مولانا محمد احمد صاحب سے عرض کیا، تو مولانا محمد احمد صاحب جوش میں آیا کہ ابھی کیا دیکھتے ہو، ابھی تو یوں کر کے انگلی گھمائے، ابھی تو یعنی سارے عالم میں تمہارا ہوگا، خیر پھر اس کے بعد جب میں الہ آباد گیا تو پھر ہمارے تو مجھے وہاں بھی بلایا جا رہا ہے، ریونین بلایا گیا اور جنوبی افریقہ بلایا گیا اور ابھی لندن سے بلایا جا رہا ہے، مولانا نے فرمایا، میں نے خود سنا، تمہیں یاد نہیں میں نے مکہ مکرمہ میں ایسی انگلی گھمائی تھی، یہ اسی کا بس بارت ہے، سارے عالم میں ہونے کی بشارت اسی وقت دے دی تھی،